الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ہمارے پیارے مرشد اور ہمارے شیخ، شیخ العرب والعجم، قطب العالم، عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اور ہمارے پیارے مرشد اور ہمارے شیخ حلیم الامت حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں اپنے مشائخ اور ہر دو بزرگ سے یہ واقعہ سنا ہے، اور یہ واقعہ شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ بیتی کے اندر نقل کیا ہے. بیٹا آپ اس طرف آ کے بیٹھ جاؤ. اور واقعہ یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں ہوتے تھے. جس طرح سے ہمارے دیندار حضرات کو بھی ہوتا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، اور اس تصوف کے اندر اور دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے، آخر ہم بغیر اللہ والوں کی صحبت کے دین کا راستہ طے کیوں نہیں کر سکتے، اور اللہ والوں کی صحبت اور ضرورت شیخ اور کسی مصلح کو اپنے سر پر رکھنا یہ کیوں ضروری ہے. اور یہ اشکال، یعنی یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے. یاد رکھیے گا کہ صحبت شیخ کی ضرورت صرف اصلاح کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اصلاح ہو جانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ صرف گویا کہ اصلاح یعنی تربیت تک اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، یہ مربع بن جائے، اصلاح یافتہ ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ یعنی اس کو اور عام زبان میں گئے کہ یہ اللہ والا بن جائے، عام زبان میں بھی گئے اور اس سے اونچی زبان میں بھی کہہ دیا کہ تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ اس کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے، اللہ والا بن جائے. پھر بھی یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی شیخ کی ضرورت ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیے جب مثال ہے کہ چونکہ میرے ہاں کچھ کام ہو رہا ہے تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے آج صبح ایک مثال عطا فرمائی کہ انسان جو ہے وہ اپنی مسجد ہے یا کہیں فرش ہے اس پہ ماربل لگاتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اس کی مثال ایسے جیسے شریعت کا اسٹرکچر لگانا ہے, ڈھانچہ لگانا. اب ماربل صرف لگانا کافی نہیں ہے, اس کو لگا ایسا نہیں کہ صرف ماربل رکھ دو بلکہ اس کے بھی ناپتول ہوتا ہے, ڈوری کھینچی جاتی ہے, لائن سے لائن ملائی جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ ہر عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا صف بندی میں یہ صرف صف میں کھڑا ہو جانا نہیں ہے بلکہ صف کے سیدھا ہونا یہ بھی صف کی صف بندی کے لیے ضرورت ہے. یہاں تک کہ صف بندی کا اہتمام اتنا ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ہم یہ بات سب حضرات جانتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دائیں طرف نماز پڑھنا افضل ہے, دائیں طرف نماز پڑھنا یہ افضل ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو شخص صف کو مکمل اور پورا کرنے کے لیے بائیں طرف جائے گا یعنی صف کو برابر کرنے کے لیے بائیں طرف جائے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اب ایک طرف دائیں طرف نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کو افضل قرار دیا, اور پہلے جو بزرگوں کے اخلاق شمار ہوتے تھے اور ان کی نسبت اور تعلق کو ظاہر کیا جاتا تھا اس میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ یہ فلاں شخص اتنا متقی اور عبادت گزار ہے اور زاہد اور عابد ہے کہ یہ شخص صف اول میں نماز پڑھتا ہے اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, گویا کہ یہ چیز صفات میں شمار کی جاتی تھی. اور آج کل کے بزرگوں کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی وہ جو صفات, وہ جو اس زمانے کی صفات ہی کہتے ہیں کہ بھائی جماعت سے بھی نماز پڑھ لو تو یہ بڑی بات ہے. تو اتنی اہمیت کہ دائیں طرف نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے جو صف بندی ہوتی ہے یہ افضل ہے, لیکن چونکہ صف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلا آدمی آئے گا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا, دوسرا آدمی آئے گا وہ دائیں طرف جائے گا, تیسرا آدمی آئے گا وہ بائیں طرف جائے گا, چوتھا دائیں پھر بائیں پھر دائیں پھر بائیں, یہ ہے صف بنانے کا طریقہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سب دائیں کی فضیلت دیکھ کر سب اس طرف چلے جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا آدمی جو صف کو مکمل اور برابر کرنے کے لیے بائیں طرف جائے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اس لیے صف بندی کے اہتمام کی بھی ضرورت ہے. تو اب وہ جو ماربل بچھایا جاتا ہے اس کو, اس ماربل کو ضرورت ہے کہ پوری ڈوری اور ناپتول ہوتا ہے اس کا. اب یہ تو اسٹرکچر لگا دیا, اب اس کے بعد کیا عمل شروع ہوتا ہے؟ اب گھسائی ہوتی ہے, لیول برابر کیا جاتا ہے, اور پھر اس گھسائی ہونے کے بعد اس کی پالش کی جاتی ہے. لہذا یہی تصوف ہے کہ اصل جو ڈھانچہ بنتا ہے وہ شریعت و سنت کا بنتا ہے. لہذا اگر اخلاق بغیر شریعت و سنت کے ہو تو وہ اخلاق معتبر نہیں ہے. لہذا اخلاق کا جو اخلاق کی جو فنیشنگ ہے وہ شریعت و سنت کے ڈھانچے پر ہوگی. لہذا بغیر, اس لیے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جی اخلاق اچھے ہونے چاہیے, باقی خیر ہے, باقی خدا غفور الرحیم ہے. تو ہمارے ہاں ایک جملہ کہتا ہے کمی بیشی, افراط اور تفریط, کہیں زیادتی کہیں غلو ہے, زیادتی ہے تو کہیں کمی ہے. اسی افراط اور تفریط سے بچنا یہ ضروری ہے. لہذا اس شریعت کے لہذا بازے لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت پر زور دیتے وہ اہل حضرات اور بہت اچھا ہے, یہ ضرورت ہے, کیونکہ اسی انہی عبادات کے ذریعے سے تو قلب کو انوارات ملیں گے. لیکن یہ عبادات مکمل کب ہوں گی, ان کے انوارات کب مکمل ہوں گے, کہ جب کہ اس میں اخلاق کی فنیشنگ کی جائے. لہذا یہ اس کی, اور اگر کوئی اخلاق اچھے دکھائے لیکن عبادات سے محروم ہو تو میرے دوستو یہ شخص بھی نا تمام رہے گا. یہ تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ تین ایک جگہ تین مزدور کام کر رہے تھے نا. ایک آدمی نے دیکھا کہ تین مزدور کام کر رہے ہیں, ایک دو کھدائی کر رہے ہیں اور وہ کھدائی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, اور تیسرا ان کے پیچھے جو کھدائی وہ کر رہے ہیں وہ اس کو بھرتا جا رہا ہے. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یار یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ دو آدمی اتنی محنت سے کھودتے ہیں اور تیسرا آدمی مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیتا ہے, اور نہ وہ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں نہ یہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. بڑا حیران ہوا وہ مزدوروں کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ دونوں آدمی اتنی محنت سے کھدائی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, تیسرا آدمی پیچھے آتا ہے اور وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے کیے ہوئے کھڈے کو بھر دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ نے کہا آپ کیوں نہیں سمجھتے, ہم حق حلال کا کھاتے ہیں, مزدوری کر کے کھاتے ہیں, حلال کا کھاتے ہیں. کہا جی میں آپ پر یہ اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ حرام کر رہے ہیں, لیکن پوچھو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ہم چار مزدور کام کرتے ہیں, ان دو مزدوروں کا کام ہے کھدائی کرنا, میرا کام ہے کھڈے کو بھرنا, ایک تیسرا مزدور ہے اس کا کام ہے تار بچھانا. تو اصل میں وہ جو تار بچھانے والا مزدور ہے آج وہ آیا نہیں, تو کیا اس کی وجہ سے ہم بھی مزدوری نہیں کریں گے؟ تو کہا ہم تو بھائی اپنی حلال حق حلال کی کمائی کھا رہے ہیں. تو میرے پیارے دوستو اب عبادات کے ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے. اب اخلاق کو تو بچھایا, اخلاق کو تو کیا, لیکن اگر عبادات پر توجہ نہیں دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نا تمام رہے گا معاملہ, اور اس کی مثال یہ دیکھیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا, دونوں کی عبادات کہ بہت اچھی عبادت, صوم و صلات کی پابند, نیک پاک دامن, لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس سے پڑوسی اس سے خوش ہے, اور دوسری عورت کا حال یہ ہے کہ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہلی عورت کے بارے میں کہ ہیا فی الجنہ, اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ ہیا فی النار, وہ پہلی عورت کہ وہ جنت میں جائے گی اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی. تو یاد رکھی گئے کہ یہ دونوں چیزیں مل کے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جملہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ شریعت اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہے, اور طریقت یعنی تصوف اور اخلاقیات پر محنت کرنا یہ اس کی فنیشنگ ہے. جیسے ماربل کو بچھانے کے بعد اس کی رگڑائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی پالش کی جاتی ہے. اب جو آدمی اس عمارت کو دیکھتا ہے کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کسی عمارت کے لیے اس میں اچھا ماربل فرش لگا دینا اور اس کی رگڑائی اور فنیشنگ کر دینا کیا یہ کافی ہے؟ اس کے بعد ساری زندگی کیا اس کی دیکھ بھال کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ساری زندگی اب اس کے بعد اگرچہ مان لو کہ وہ اتنا مضبوط پتھر ہے کہ کہتے ہیں لائف ٹائم کے لیے چلے گا, وہ عمر بھر وہ چلے گا, لیکن اس کے باوجود اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے, اس پر سے مٹی جھاڑی جاتی ہے اور کبھی کبھی اس میں توڑ پھوڑ بھی نکل آتی ہے اور اس کو بھی دوبارہ ریپیئر کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حکیم الامت مجدد الملت نے یہ بات فرما کر فرمایا, مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے رستے میں جہاں عبادات کے ساتھ ساتھ تصوف اور شریعت کے اس عمل کے ساتھ ساتھ طریقت کی ضرورت ہے, یاد رکھنا اگر کوئی اصلاح یافتہ بھی ہو جائے, تربیت یافتہ بھی ہو جائے, نسبت معلہ بھی اسے مل جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق بھی مل جائے, وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اندری رحمی تراشو می خراش, اس رستے کے اندر تو کان چھان چلتی رہے گی, اس رستے میں تو کان چھان چلتی رہے گی, ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ چلتی رہے گی, اور تا دمے آخر دمے فارغ مباش. پھر نصیحت فرماتے ہیں اگرچہ تمہاری اصلاح بھی ہو جائے, تم اللہ والے بھی بن جاؤ اور تمہارے اخلاق میں بلندی بھی پیدا ہو جائے, لیکن پھر بھی یاد رکھنا آخری سانس تک تم اصلاح سے غافل نہیں رہو گے. اور غافل نہ رہنا, محنت کی, پودا لگا دیا کہ جی ہل چلایا, زمین کو نرم کیا, اس کے مطابق نرم مٹی ڈالی, بیج ڈالا, اس کے بعد کھاد دیا, پانی دیا, کرتے کرتے وہ پودا بڑا ہوا, اس میں پھول نکلا ہے, اتنا کافی ہے؟ نہیں, وقتاً فوقتاً گوڈی کرنی پڑتی ہے. وہ جو مٹی کو الٹ پلٹ کرتے نا, گوڈی کرنا, وقتاً فوقتاً گوڈی کرنی پڑتی ہے. اور یہاں تک کہ اتنی محنت سے لگاوے پودے کو کاٹنا بھی پڑتا ہے قینچی سے, اور یہ کاٹنا اسی پودے کی نشو نما اور گویا کہ اس پودے کی صحت کے لیے ضروری ہے. حضرت والا رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا دیکھو جب یہ چراغ جلتا ہے نا, تو چراغ جلنے کے ساتھ ساتھ کتنی مفید چیز ہے, اور جب ہم چراغ خریدتے ہیں تو چراغ کی بتی بھی خریدتے ہیں. فرمایا لیکن کیسا, چراغ جلتے جلتے اس کی بتی پر گل آ جاتا ہے, یعنی وہ کالی پڑ جاتی ہے, تب وہ بتی کا جو مالک, اس چراغ کا مالک, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس چراغ کی بتی جو لو اور روشنی جو ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے, تب چراغ کا مالک اپنے دل پر جبر کر کے اس کی بتی کو کینچی سے کاٹ دیتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روشنی تیز ہو جاتی ہے, لو بڑھ جاتی ہے اور روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ انسان اگرچہ عبادات کرتا ہے, نیک معاملات کرتا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بھی رہتا ہے اور اپنے دین کی محنت میں بھی لگا ہوتا ہے, لیکن زمانہ معاشرہ شیطان کی وار اس پر پڑتا رہتا ہے, نفس کا وار اس پر پڑتا رہتا ہے, معاشرے سے اس پر گرد پڑتی رہتی ہے, تو فرمایا اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو ہمارے چراغ کی بتی کو کاٹ دے, کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان کی روشنی ذرا مدھم ہو جاتی ہے. لہذا کبھی اس کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے, کبھی اس کے اندر تکبر بھی پیدا ہوتا ہے, اور اس کے اندر خود نمائی بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر بڑائی بھی آ جاتی ہے. اس وقت جو ہے اگرچہ وہ صاحب نسبت بھی ہو گیا, پھر بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ پرانے حضرات جو ہیں آپ کو یاد ہوگا, حضرت والا خود اس بات کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے اسفار پر پابندی لگا دی تھی, نوے کے ابتدائی زمانے کی بات ہے یہ. لہذا حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ شیخ نے پابندی لگا دی, اور اتباع اس کو کہتے ہیں کہ شیخ سے یہ نہ پوچھے کہ حضرت آپ نے مجھ پہ پابندی کیوں لگائی ہے, میں تو دین کا کام کر رہا ہوں. حضرت والا رحمت اللہ نے بڑی عجیب مثال دی, سبحان اللہ, حضرت نے کرکٹ کھیلی نہیں ہوگی, لیکن حضرت والا اللہ والوں کی ایک خاص بات ہے کہ ایسی باتوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں جو خود ہماری رغبت کی چیز ہے. اور ماشاءاللہ آج کل کے صوفیوں کو بھی تو کرکٹ کتنا پسند ہے, اور الحمدللہ یہ اتنے اللہ والے اتنے ہیں کہ T20 کا کوئی میچ چھوڑتے نہیں ہے ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ اتنے اللہ والے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں گے, البتہ وظائف تھوڑے سے کم کر کے جلدی سے پھر ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے, اور یقیناً ان سے نیک گمان کریں گے, اتنے اللہ والے ہیں. جب کوئی اشتہار آتا ہوگا یا میوزک کی آواز آتی ہوگی تو کان میں انگلی ڈال لیتے ہوں گے, اور کوئی اشتہار میں عورت سامنے آتی ہوگی تو حفاظت نظر بھی کرتے ہوں گے. البتہ ایک عمل اور بھی ہے, یہ جو بالر ہوتے ہیں نا, ان کو بال رگڑنے کی بھی عادت ہوتی ہے, یقیناً اس وقت بھی نظر بچاتے ہوں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایک اللہ والا کرکٹ دیکھے گا تو شریعت کا کو سب احترام کو نظر رکھتے ہوئے دیکھے گا نا. تو حضرت والا رحمت اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی, سبحان اللہ, فرمایا کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ جب گیند کو آگے پھینکا جاتا ہے اور جتنی دور پھینکنا ہوتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ ہاتھ کو اتنا پیچھے کیا جاتا ہے, اور ہاتھ جتنا پیچھے جائے گا گیند اتنی آگے جائے گی. لہذا حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیخ مرید سمجھتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں تھی جس شیخ نے مجھ پر پابندی لگائی یا فلاں بات سے مجھے منع کیا، جبکہ یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ تو جائز کام ہے، لیکن شیخ نے مجھ پر پابندی لگائی ہے. میں ایک بات اکثر پوچھا کرتا ہوں، میں نے کہا یہ جو ہر بات کا اعتراض شیخ پر ہی آتا ہے کہ جی ہمیں جائز کام سے کیوں منع کیا، تو میں ایک بات پوچھا کرتا ہوں کہ جب انسان کی شادی نہیں ہوتی نا تو اکثر راتیں یاروں کے ساتھ گزرتی ہے، کبھی کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے، کبھی سنوکر کھیلتے ہوئے، یا پکنک مناتے ہوئے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ذرا رات تو کہیں باہر جا کے دکھا. بیوی سے پوچھے تو ہاں پوچھے گا تو صحیح، پہلے یا سبحو یا قدوس یا غفور یا ودودو پڑے گا، کیونکہ بیوی نے تو کہنا ہے کہ شادی کر کے مجھے اسی لیے لے کر آیا تھا کہ میں یہ رات کو بیٹھی یہاں سڑتی رہوں اور تو دوستوں کے ساتھ گپے لگائے. ذرا بیوی کو آپ یہ سمجھا سکتے ہیں یہ تو جائز کام ہے؟ سمجھا سکتے ہیں کہ جی یہ تو جائز کام ہے؟ تو بیوی نے تو یہی کہنا ہے کہ میں بھی تو ناجائز نہیں ہوں. تو بیوی کی وجہ سے کتنے ایسے ایسے دوست جن سے بچپن سے دس دس سال، پندرہ پندرہ، بیس بیس سال کی دوستی ہوتی ہے، اور بیوی شادی ہوتے ہی وہ دوستی اور تعلق وہ بات نہیں رہتی. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ تو میرے پیارے دوستو، لیلہ کی محبت میں کتنے جائز کام چھوڑ دیتا ہے اگر شیخ ہماری اصلاح کی خاطر سے، جس پر ہم ایک طرف تو اعتماد بھی کرتے ہیں دوسری طرف اعتراض بھی کرتے ہیں. لیکن حضرت والا رحمت اللہ فرمایا بعض مرتبہ ایسے جائز کام سے منع کرتا ہے یا ضرورت کے ایسے کام سے منع کرتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو مرید ہوتا ہے اس مرید کے کوئی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر کبھی غفلت پیدا ہو جاتی ہے، وہ احساس پہلے جیسا نہیں رہتا، تب کیا ہوتا ہے اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے، اس کو جھٹکا لگایا جاتا ہے، جھٹکا لگا کر اس کو پیچھے کہ جاتا ہے، پیچھے کر کے مقصود ہی ہوتا ہے اس کو آگے پھینکا جائے اور اس کو آگے رکھا جائے. اس وجہ سے بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے معاملہ. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ اور مرشد نے بیانات سے منع کر دیا، اسفار سے منع کر دیا. یہاں پر ایک حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ادب دیکھیے. حضرت والا رحمت اللہ نے خود اس بات کو فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے اسفار کی دعوت ہوتی تھی کہ حضرت آپ بیان کے لیے اور سفر فرمائیں اور دین کے کام کے لیے تشریف لائیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے شیخ نے منع کیا ہے. غور سے سنیے گا اس نقطے کو. حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے شیخ نے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہیں گے کہ واہ، دین کے کام سے ایک اللہ والے نے منع کر دیا، یہ تو دین کا کام ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نہیں فرمایا کبھی کہ مجھے منع کیا ہے، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ میں کوئی عذر پیش کر دیتا تھا اور اچھی طریقے سے اس بات کو ٹال دیتا تھا. لہذا ایک زمانے تک حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایسے ہی گزرا. پھر حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کراچی تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں ایئرپورٹ پر جب حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت رخصت ہو رہے تھے، اس وقت میں نے یہ شعر پیش کیا، اسی وقت فوراً موضوع آ اور یہ شعر پیش کیا کہ شیخ رخصت ہوا گلے مل کے، شیخ رخصت ہوا گلے مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے. فرمایا محبت کو تو ایسا حال ہونا چاہیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے حضرت والا ہردوئی سے عرض کیا کہ شیخ رخصت ہوا، کہ حضرت آپ کے رخصت ہونے سے میرے قلب کی یہ حالت ہے کہ شیخ رخصت ہوا گلے مل کے اور شامیانے اجڑ گئے دل کے. حضرت والا فرماتے کہ حضرت ہردوئی رحمت اللہ نے مجھے گلے لگا لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اب تم کو سفر کرنے کی اجازت ہے. اور اس زمانے میں کبھی یہ شیخ سے یہ بھی شکوا نہیں کیا. اور حضرت فرماتے ہیں کبھی میں نے اشارتاً بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت مجھے تو بہت ہر جگہ سے سفر کی دعوت ہے، کبھی یہ بھی نہیں عرض کیا کہ ایسا نہ ہو کہ شیخ کے خاطر پر گراں گزرے یہ بات اور شاخ گزرے. لہذا حضرت والا فرماتے ہیں کہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے پھر مجھ کو خود اس بات کی اجازت دی اور سفر کرنے کو مجھے فرمایا اور سفر کی اجازت دے دی. کیوں؟ تو لہذا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیخ کبھی منع کرتا ہے. کیوں؟ اسٹیم بڑھاتا ہے، اسٹیم بڑھاتا ہے. لہذا اس کے بعد سے میرے پیارے دوستوں 93-94 کے بعد سے حضرت والا کے بیانات آپ سنیں، حضرت والا کی وہ مجالس دیکھیں، وہ جو اسفار دیکھیں. پہلے ہی آگ تھی، اس آگ وہ آگ وہ آتش دو آتشاں بن گئی. یہ ہوتا ہے شیخ کہ شیخ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اخلاص میں ترقی پیدا کرنا. لہذا یہ اخلاص میں بھی ترقی یہ بھی مطلوب ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا، یعنی ہمیں اپنا اور فرما بردار بنا. فرماتے کہ انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، لیکن اس نبوت کے باوجود آپ حضرات یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ دونوں بزرگ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اور فرما برداری عطا فرما. ایک نبی سے اور فرما برداری کیا ہو سکتی ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے اندر اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے معنی ہے زیادت فی الاخلاص، کہ اخلاص میں اور زیادتی نصیب ہو جائے. کیا عجیب جواب ہے، اللہ اکبر. کہ فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ اخلاص میں اور زیادتی نصیب ہو جائے. تو پتہ یہ تھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہ جن کے بیانات اور جن کے اندر یہ کیفیت تھی، لیکن شیخ چاہتے تھے کہ اس کے اندر اور کمال پیدا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کے مریدین بڑھنے والے ہیں اور دودھ پینے والے بڑھنے والے ہیں، تو ماں کی غذا بھی تو بڑھانا ضروری ہے. لہذا اس کے بعد ماشاءاللہ وہ حضرت والا کے مریدین کی تعداد جو اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑھاتے چلے گئے، اور پھر کیسے کیسے حضرات، کیسے کیسے علماء، اولیاء اللہ، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مسترشدین، ان کے صحبت یافتہ اور فیض یافتہ بزرگوں نے حضرت سے اکتساب فیض کیا. فرمایا یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ ضرورت شیخ مرتے دم تک ہے. اگرچہ وہ ماربل کا فرش بچھا دیا، روزانہ اس پر جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے، روزانہ اس کو پوچھا لگانے کی ضرورت ہے، پھر کبھی موسم وقت ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کام آتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی مثال سے اس کو اور سمجھایا کرتے تھے. فرماتے تھے دیکھو نئی گاڑی لے لی، گاڑی چلتی ہے، چلنے کے ساتھ ساتھ اس کا آئل بھی بدلنا پڑتا ہے، اس کے بریکیں بھی صاف، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی سروس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ گاڑی مٹی میں جب چلتی ہے، چلتے چلتے وہ گاڑی جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے، اور جب اس کی سروس ہو جاتی ہے پھر گاڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. فرمایا اسی طرح سے انسان ہے، آخر کچھ بھی ہو، وہ کتنا ہی اپنی محنت کرے اور جتن کرے، کتنا ہی تعلق ماللہ اس کے اندر موجود ہو اور اس رابطے کو جوڑنے کی فکر بھی کرے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گاڑی بھاری ہو جاتی ہے. انسان ہے، کچھ نہ کچھ پر گرد اور مٹی پڑتی ہے کہ یار کوئی تو میرے اندر بات ہوگی، کچھ تو میرے اندر ہوگا. عجب کی کیفیت، اور اخلاص میں کچھ کبھی گرد پڑ جاتی ہے کبھی، اور پھر دیکھیں نا موسم بدلتا ہے، مختلف قسم کے زمانہ آتا ہے، مختلف قسم کے موسم آتے ہیں. لہذا کبھی ایسا ہوتا ہے جب موسم بدلتا ہے، کتنے ایسے موسم گزرتے ہیں بدلتے کے وقت میں کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں آتی. اس لیے ہم کہتے ہیں ارے صاحب میں تو 15 سال سے کبھی بیمار نہیں ہوا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بغیر موسم کے بدلے ہوئے بظاہر کوئی اسباب نہیں ہوتے اور بندہ ڈھہ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں. لہذا اسی طریقے سے زمانہ بدلنا، حالات بدلنا، اور کیفیات بدلتی رہتی ہے، مختلف قسم کے پریشر آتے رہتے ہیں، کبھی خاندان کا کسی معاملے میں پریشر آتا ہے، کبھی زمانے کا آتا ہے، کبھی معاشرے کا آتا ہے، کبھی اہل محلہ کا آتا ہے، اور کبھی کبھی تو مریدین کا بھی پریشر آتا ہے. یاد رکھیے گا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرید ہے وہ بالکل مٹی کا مادو ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے شیخ پر. وہ کیسے؟ کبھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی مرید ناراض ہو کر چلا جائے گا کہ جی اگر ہم نے اس کی اصلاح کی، اس کو بات بتائی تو یہ ناراض ہو کر چلا جائے گا، اور پھر ہمارا ہدیہ تحفہ بند ہو جائے گا، ہمارا نذرانہ بند ہو جائے گا. اسی وقت میں یہ بات ہوتی ہے، اس لیے تو کہا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اس وقت میں ان کی نظر صرف اللہ کے اوپر ہوتی ہے، اور لہذا وہ کسی، یہی اسی لیے تو کہا کہ صحبت شیخ کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے جتنے پریشر ہیں. اب آپ دیکھیے ایک مثال ہے، آج کل فوٹوگرافی اتنی عام ہو گئی کہ اب تصویر نہ کھچوانے سے پوچھا جانے لگا کہ آپ تصویر کیوں نہیں کھچواتے، کیوں اتنی عام ہو گئی. اب تو اچھے بھلے صوفی صاحب بھی واٹس ایپ کی پروفائل میں اپنی فوٹوگراف اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، بدل بدل کے تصویریں لگاتے ہیں. اور جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اب ایک تصویر کی نئی قسم آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں سیلفی. یعنی پہلے تو اپنی تعریف کسی اور سے کروانی پڑتی تھی، اب تو خود ہی تعریف کر لیتے ہیں، خود ہی بن سنور کے خود ہی تصویر کھینچ لو، پتا بھی نہیں چلتا کہ جی کسی اور نے کھینچی ہے، سیلفی ہے، یعنی ہم نے خود کھینچی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ جو سیلفی بنانے والے لوگ ہیں نا، یہ سارے سیلفش ہیں. سیلفش مانے خود غرض، یعنی اپنے حسن پر خود ہی فدا ہے. اور یاد رکھیے کہ حسن کا اعتبار اپنی تعریف سے نہیں ہوتا، یہ دوسروں کی آتی ہے. اور اس میں بھی ایسا نہیں، ایک واقعہ یاد آیا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے حجام کو طلب کیا خط بنوانے کے لیے. البتہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو جس وقت تم اپنی داڑھی کو درست کروانے کے لیے جاؤ، حجام کے پاس جاؤ، تو داڑھی کو اپنی گرفت میں رکھنا، اپنے ہاتھ میں رکھنا، کیونکہ حجام تو کیا کرے گا، کہے گا سر یہاں سے تھوڑی سی سیڈول کر دوں. فرمایا کہ سیڈول کرتے کرتے ڈال بنا دے گا، پھر اس کے بعد حیران ہو جائیں گے کہ ارے یہ کیا ہوا. اس کے یہاں ٹی وی چل رہا ہوگا، وہ آپ کو کہے گا دیکھیے صاحب شاہد آفریدی کی بیٹنگ تو دیکھیے ذرا، آپ وہ بیٹنگ دیکھ رہے ہوں گے صوفی صاحب، اور وہ داڑھی چھوٹی کر دے گا. پھر بعد میں افسوس کریں گے حضرت کیا کروں، وہ اصل میں میری توجہ نہیں رہی، حجام نے ایسا کر دیا. اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ عورت کے ذمے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری نہایت ضروری ہے، لیکن اگر شوہر بھی کہہ دے کہ بال کٹوا لو تو عورت بال نہیں کٹوا سکتی. کہ شوہر کہہ دے کہ ہمیں بہت ساری گڑیاؤں سے واسطہ پڑتا ہے، تم بھی ذرا مثلے گڑیا بن جاؤ، اگرچہ ہو تم بڑھیا لیکن بن جاؤ مثلے گڑیا. تو یاد رکھیے گا شوہر کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اس مسئلے کو سمجھ لے، کبھی عورتوں کے وہ بال جو دو منہ وغیرہ نکل آتے ہیں اس کی اجازت ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں کبھی بال ہی وہ نہ کریں. میں نے کہا ایسا تو راستہ موجود ہے، اپنی بیوی کو عمرے کے لیے لے جاؤ، شریعت میں یہ بھی تو راستہ رکھا ہے نا، کرا دو عمرہ، اس کو خود ہی سیٹنگ ہو جائے گی، شریعت کے تابع بھی رہی، شریعت کے دائرے میں بھی رہی، آم کے آم گٹلی کے دام. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ایسا کام مت کرو کہ تمہاری داڑھی پتا چلا کہ یہ چھوٹی ہو جائے اور صوفی صاحب کو پتا بھی نہ چلے، پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا. تو حجام کو بلایا، حجام نے آنے میں تاخیر کر دی، بادشاہ انتظار میں سو گیا. تو بادشاہ جو دربان کے لوگ تھے، گارڈ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت تو سو گئے. اس نے کہا، حجام نے کہا تم پرواہ نہ کرو، میں ایسی حجامت بناؤں گا. اردو کا بھی ایک اپنا مزہ ہے نا. کہنے لگا میں ایسی حجامت بناؤں گا کہ بادشاہ کو پتا بھی نہیں چلے گا. تو دربار نے کہا بھائی دیکھ لو، تیری تو گردن اڑے گی اڑے گی، ہماری بھی گردن اڑے گی اگر بادشاہ کو آنکھ کھل گئی. اس نے کہا پرواہ مت کرو. اس نے بادشاہ سوتا رہا اور حجام نے حجامت بنائی، خط بنا دی، اور خط بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا اپنا، اور بادشاہ کی نیند میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا. اب جب بادشاہ اٹھا، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو کچھ فرق معلوم ہوا. آئینے میں دیکھا تو دیکھا خط بنی ہوئی، بڑا حیران ہوا. اس نے پوچھا خادموں کو بلا کر، پر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو خادموں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت حجام آیا تھا اور اس نے آپ کی ایسی خط بنائی کہ آپ کو نیند کا پتا بھی نہیں چلا. بادشاہ خوشی کے مارے، اس نے کہا اچھا اتنی زبردست حجامت، جاؤ آج سے وہ امیر الحجام ہے. تو پہلے بادشاہ ایسے ہی تو خوش ہو کے کوئی نہ کوئی لقب دیا کرتے تھے. اب اس کے بعد جناب یہ بات پھیل گئی، سب نے واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو میسج کر دیے. تھوڑی دیر میں اس حجام کے گھر میں عورتیں آ گئیں اور آ کر اس کی بیوی کو مبارکباد دینے لگے. بھائی تمہیں خبر پتا چلی؟ کہا کیا؟ کہا مٹھائی کھلاؤ. کہا کس بات کی مٹھائی؟ کہا بادشاہ نے تمہارے شوہر کو امیر الحجام کا خطاب دیا ہے. وہ عورت ایسی بیٹھی رہی. تو عورتوں نے کہا کہ تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ کیا خوشی کس بات کی؟ یہ بات حضرت والا رحمت اللہ یہ واقعہ سنایا تھا. تو اس عورت نے کہا، حجام کی بیوی نے، خوشی کس بات کی؟ کہا رے بھائی خوشی اس بات کی کہ تیرے شوہر کو امیر الحجام کا خطاب ملا. اور اس عورت نے کہا، اب اس عورت کا جواب سنیے، وہ عورت کہنے لگی بادشاہ کو کیا پتا حجامت کیا ہوتی ہے، وہ کیا جانے حجامت کیا ہوتی ہے. کہا ہاں یہ ہوتا کہ تین حجام بیٹھتے مشورہ کرتے اور کہتے کہ فلاں امیر الحجام ہے یا قطب الحجام ہے، تب تو خوشی کی بات ہوتی، کیونکہ فن کا آدمی اگر کوئی بات کہے تو اس بات کی اہمیت ہوتی ہے. بادشاہ بیچارہ کیا جانے کہ حجامت کیا ہوتی ہے. لہذا ایک آدمی آئینہ نکال کر کہے کہ میری آنکھیں تو دیکھو، میری ناک تو دیکھو، میرے فلاں چیز تو دیکھو، میری عبادت تو دیکھو، ذرا میرا مقام تو دیکھو، میرا فیض تو دیکھو، میرے معاملات تو دیکھو، میری نسبت معاللہ تو دیکھو، میرا درد دل تو دیکھو، تو یاد رکھیے گا نہ اس کے درد دل کا اعتبار، نہ اس کے کسی آہ و فغا کا اعتبار، نہ نالا اور فغا کا اعتبار، نہ عبادت زہد اور اخلاق کسی کا اعتبار نہیں. ہاں دو اہل اللہ علماء ربانیین کہتے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو شیخ بنایا جائے، تب بات تھی کہ اس بات کی کوئی اہمیت ہے. دو مرید مل کے جمع ہو کے مریدوں کا کام ہی نعرے بازی کرنا ہے بھائی، مریدوں کا تو کام ہی یہی ہے. اب اس بیچاروں کو کیا پتا، اور خصوصاً وہ مرید ہو جس کے پاس علم نہ ہو، وہ تو بےچارا یہ ایک تقریر سنے گا تو اس مرید کا تو حال یہ ہے کہ شیخ کی تقریر سنی سبحان اللہ، کسی دوسرے کی تقریر سنی وہاں بھی سبحان اللہ. وہ تو بےچارا گویا کہ کرائے کا نعرے لگانے والا ہے. اعتبار ہوتا ہے میرے پیارے دوستو علماء کا. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مشائخ کی جو معیار بتایا، اس معیار کے اندر یہ بات فرمائی کہ جس کے علماء معتقد ہوں، اہل فن جس کو سمجھتے ہوں، میرے تیرے جیسے نہیں. کیوں فن کے آدمیوں کا اعتبار ہوتا ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے پیارے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے علماء ہیں. اس کی اہمیت ہے میرے دوستو. ہماری عبادت اپنی جگہ, اس عبادت کا بھی حال سن لیجئے. مسلم شریف وہ کتاب ہے جو صحیحین میں سے دو کتاب کہلائی جاتی ہے, ایک صحیح بخاری ایک صحیح مسلم. علماء حضرات جانتے ہیں کہ اس کا جو مقدمہ ہے, سبحان اللہ عجیب چیز ہے اس کا مقدمہ. امام مسلم نے راویوں پر کہ کس سے حدیث شریف لینی چاہیے کس سے نہیں لینی چاہیے, ان کا پرکھنے کا انداز سبحان اللہ. یعنی ایسا گویا کہ علوم جو علم جس کو کہتے ہیں وہ علوم بہا دیے, اور پھر اس علوم کو لکھنا یہ آسان کام نہیں ہے, یاد رکھیے گا یہ بات. لذا مقدمہ مسلم ایک عجیب ایک مسلم اس کی ایک حیثیت ہے. اسی کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے, اور وہ روایت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی ہے کہ راویوں کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, جن کا نام آپ جانتے ہیں, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور مجتہد تھے, فقی تھے, محدث تھے, مجاہد تھے, معلم تھے, سخی اور فیاض تھے, عجیب صفات والے آدمی تھے. عبادت ہو, زہد ہو, جہاد ہو, علم کی درسگاہ ہو, سخاوت کا معاملہ ہو, سبحان اللہ, جن کا نام ہی ایک عام مسلمان بھی ان کا نام جانتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا. فرماتے ہیں کہ میرا پڑوسی اتنا نیک ہے, اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم جنت میں کہاں رہنا پسند کرو گے, تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ وہ جو میرا پڑوسی ہے نا, اس کے پڑوس مجھے عطا فرما دے, میں اس کے ساتھ جنت میں رہنا پسند کروں گا, کیونکہ وہ اتنا عبادت گزار ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر میرا وہ پڑوسی مجھ سے حدیث شریف کے فن اور راویوں کے فن کی بات کرے گا تو میں اس سے حدیث شریف نہیں لوں گا. یعنی اس کی عبادت, اس کا زہد, اور کتنی تمنا فرما رہے ہیں کہ کاش کہ جنت میں مجھے اس کا ساتھ ملے. لیکن فن حدیث ایک حدیث ہے, فن ہے فن. وہ بیچارہ عبادت گزار تو ہے لیکن اس کو کیا پتا یہ فن کیا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں کا حال ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی واٹس ایپ پہ یا کسی ایس ایم ایس پر ہمیں کوئی حدیث شریف لکھ کر بھیج دے کہ عن ابی عبداللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا, ایسے ہی ہو نا. لیکن کبھی کسی عالم سے پوچھا یہ بات لکھی ہے؟ جیسے رمضان شریف کا زمانہ آتا ہے, ایک حدیث شریف بہت عام, حدیث شریف کے نام پر ایک بات عام گھومتی ہے موبائلوں پہ ایس ایم ایس پہ اور سب یہ, اور وہ بات ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع میں جو ایسی دو رکعت پڑھے, فلاں اس میں کرے, یہ آیت اتنی دفعہ پڑھے, یہ یوں کرے, اس کی زندگی بھر کی جو قضا نمازیں معاف ہیں. سنیے نا یہ بات. اب یاروں کو دیکھے جمعۃ الوداع آیا, نئے کپڑے نکالے, خوشبو لگائی, پورے سال بھر کا نہایا اس دن, اور جناب اللہ اوپر کا کھڑے ہو گئے, یا اللہ کیسے مزے کا یہ پیکج آیا کہ ساری قضا نمازیں معاف. لیکن میرے پیارے دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دو رکعت اتنی محنت سے پڑھنے کے باوجود معاملہ وہیں کر ہی رہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی قضا نمازیں کوئی معاف نہیں ہوتی, قضا نمازیں پھر بھی پڑھنی پڑیں گی. اب آپ بتائیے ایک بیچارہ کتنی محنت کر رہا ہے اور محنت کرنے کے بعد بھی وہیں کا وہیں. کیوں؟ قضا نمازوں کے لیے قضا نمازیں پڑھنی پڑیں گی, اور یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو یہ ہے, اب ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے نا. اس لیے یہی بات کہی کہ جب ہم لوگوں کا اگرچہ وہ مرید بھی ہے, بھائی مرید ہونا تو وہ اس فن کے لیے ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرا رہا ہے, وہ اس بات کو سیکھ رہا ہے، اس بات کو ابھی نہیں سیکھ رہا کہ دوسروں کو بھی اصلاح شروع کر دے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کتنے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، دیکھو ایسے عالم تو عالم اپنے ائمہ حضرات کا بھی جو ہے اکرام کرو، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ کسی بزرگ سے تعلق نہ رکھتے ہوں لیکن پھر بھی ان کا اکرام کرو، ان سے محبت کا معاملہ رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا اکرام کرو. بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اندر کوئی بے اصولی بھی دیکھو پھر بھی اس کا اکرام کرو. لہذا یہ تھوڑی کہ ہم نے کسی بزرگ سے بیعت کر لی، اب جو ہے وہ اٹھایا آڈٹ فارم اور ہر عالم کے پاس پہنچ گئے، ہاں بھائی کس سے بیعت ہیں آپ، آڈیٹر بن گئے سب کے. ایسا نہیں، فرمایا ادب. یہ عالم تو کیا، ایک مسلمان سے بھی جب گفتگو کرنی ہے تو اس کا بھی احترام اور اس کا اکرام ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب سے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت میں ابھی سہارنپور میں آیا کہ حضرت میں آگے سفر پر جا رہا ہوں، میں کچھ دن کے بعد وہاں سے واپس آؤں گا، میں نے 3 دن نکالے ہیں اور آپ سے یہ بات سیکھنی ہے، کچھ آپ سے مناظرہ کرنا ہے، آپ سے بحث کرنی ہے اور سیکھنا ہے کہ تصوف کیا ہے. شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے میاں 3 دن کی کیا ضرورت ہے، ابھی پوچھتے چلے جاؤ. کہا نہیں حضرت ابھی ٹائم نہیں ہے، گاڑی کا وقت قریب ہے، مجھے فوراً اسٹیشن جانا ہے، گاڑی پکڑنی ہے، 3 دن میں نے رکھے ہیں، ڈائری لے کر آیا ہوں سارے آپ کے جو ہیں، میں آپ کے میں اس سے سوالات اور جوابات 3 دن تک میں آپ کے ساتھ مناظرہ کروں گا. حضرت نے مسکرا کر فرمایا بھائی ابھی جواب لیتے جاؤ، حضرت ٹائم نہیں ہے، بہت کم وقت ہے میرے پاس. حضرت نے فرمایا ارے میری سن تو لو. کہا اچھا حضرت آپ فرمائیں. حضرت نے فرمایا تصوف کی ابتدا ہے ان نمل اعمال بالنیات، کہ اپنے اعمال کو یہ دیکھو کہ یہ عمل ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اس عمل کا مقصد کیا ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنا، یہ تصوف کی ابتدا ہے. کہ یعنی ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، مخلوق اس میں سے نکل جائے، مخلوق نکل جائے، مخلوق کی تعریف نکل جائے. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تعالی کی ایسی بندگی بجا لاؤ. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبرائیل میں یہ ارشاد ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تعالی کی ایسی بندگی بجا لاؤ گویا کہ تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو. ماں حبیب الرحمان صاحب کا بحال یہ ہے، چونکہ عالم تھے نا، فن کے آدمی تھے، اب حالت یہ کہ زبان گنگ، خاموش اور شکل دیکھ رہے، اور اب زبان سے کچھ نکل نہیں رہا. لہذا جب سفر سے واپس آئے، اب عالم یہ تھا اب کیفیت ہی بدل گئی، اب انداز ہی بدل گیا، حالات ہی بدل گئے. دیکھیے میرے پیارے دوستو، جب شادی ہوتی ہے انسان کے احساسات، بلکہ شادی تو کیا، انسان جب بالغ ہوتا ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کے احساسات، اس کی کیفیات، اس کے جذبات، اس کی رفتار، اس کی گفتار ایک ایک چیز بدل جاتی ہے. فرمایا کہ جس طرح سے جسمانی بلوغت سے جب اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، جب اس کو روحانی بلوغت ہوگی تو کیسے نہ اس کے خیالات، احساس، جذبات، رفتار، گفتار اور کردار کیسے نہ بدلے گا. چونکہ عالم تھے، اب بات سمجھ میں آ گئی. اب جب واپس آئے کچھ نہیں بول رہے اور کوئی سوال نہیں، کیوں؟ یہی تو اللہ والوں کے وہ الفاظ ہوتے ہیں، یہی قرآن و حدیث ہم بیان کریں، یہی الفاظ و حدیث جب یہ اہل اللہ بیان کرتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ نورانی زیرہ آگاہ کند. یہ جو اللہ والے مشائخ ہوتے ہیں, جو نور ان کے قلب و جان میں سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں اوپر نیچے, جیسے حدیث شریف میں آیا کہ وہ آتا اللہ مجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا الى آخری, جیسے حدیث شریف کے اندر وہ ہے. فرمائیے جب سارے یہ نورانی بن جاتے ہیں تو فرماتے ہیں شیخ نورانی زیرا آگاہ کند, یہ جو اللہ والے یہ جو نورانی مشائخ ہیں یہ تمہیں اللہ تعالی کی محبت کے راستے سے آگاہ کرتے ہیں, یہ تمہیں سمجھاتے ہیں. اور جب یہ گفتگو فرماتے ہیں نور را با لفظہ ہمراہ کند, جب یہ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ نور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ نور میں ڈوبے ہوئے یعنی نور کوٹیڈ ہوتے ہیں. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے دل کی بات جب ان کی زبانوں سے نکلتی ہے تو کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتی ہے. یہ ہوتا ہے فائدہ کہ جب انسان اللہ والوں کی گفتگو کرتا ہے تو ان کی بات زبان کی نکلی ہوئی بات چونکہ اس کا دل ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح درد دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ, اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, اس طرح درد دل بھی تھا میرے بیاں کے ساتھ جیسے کہ میرا دل بھی تھا میری زباں کے ساتھ. یہ حضرت کے وہ بات تھی, یہی تو وہ بات ہے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر گفتگو فرماتے تھے, واللہ یہ عالم ہوتا تھا کہ حضرت والا ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ جب ارشادات بیان فرمایا کرتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ جب حضرت آخر میں اچانک فرماتے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, تب پتا چلتا تھا کہ کہاں ہیں. ایسا لگتا تھا پھر گویا اس دنیا میں حضرت ہم کو واپس لے آئے. مجلس کیا ہوتی تھی میرے پیارے دوستو, گویا کہ پوری محفل کو اٹھا کر روحانیت کی دنیا میں لے جاتے تھے, اوپر اٹھا کے لے جاتے تھے. جب وہ آخری دعوانہ فرما کر گویا حضرت کا جہاز وزول فرماتا تھا جس سے سب کو ہوش آتا کہ اچھا اتنے ٹائم ہو گیا. ایسا عالم کیوں؟ وہ قلب میں وہ جو نور تھا جس کا اثر اس زبان پر تھا, یہی وہ بات تھی. لہذا ماں حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ, اب کوئی بات نہیں. اور لہذا تصوف کی حقیقت کیا ہے میرے پیارے دوستوں, خلاصہ اور کنکلوژن اس کا یہ ہے, تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالی کی محبت کے قابل بنانا, بس یہ تصوف کی حقیقت ہے. کوئی پوچھے عام فہم زبان میں یہ پوچھے کہ تصوف کیا ہے, تو تصوف یہ ہے, تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے مولا کے قابل بنانا, یہ ہے. اب اس کے لیے دل کی صفائی, اس کو دیکھیں جب کسی مہمان کو بلاتے ہیں مہمان کے آنے پہلے سے گھر کو صاف کیا جاتا ہے, دیواروں کو رگڑا جاتا ہے, صفائی کی جاتی ہے, زیب و زینت لگانے کی چیزیں لگائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مہمان آنے والا ہے, ایئر فریشنر چھڑکا جاتا ہے, خوشبو چھڑکی جاتی ہے, پھول رکھے جاتے ہیں, ہر چیز پردے دھو کے صاف کیے جاتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو بس یہی تصوف ہے کہ دل کو غیر اللہ سے خالی کرنے کی فکر کرنا اور اچھے اخلاق سے دل کو پیوستہ اور آراستہ کرنا, اس کو سجانا, بس اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. اور شیخ کی محنت اسی کام کے لیے ہی ہے, گویا کہ شیخ صفائی ستھرائی کر کے اور دل کو غیر اللہ سے پاک کرنے کی محنت کرا کے اور سجانے کے بعد شیخ مرید کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب جا, اب تو اللہ سے مانگ کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صاحب کے پھیپڑوں میں پانی بھر گیا ہے, آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے, اللہ آپ نے کرم سے ان کو شفا عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے دلوں میں جو غیر اللہ بس گئے ہیں, اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی صاف فرمائے, کہ اللہ تعالی ان صاحب کو روزگار, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اللہ تعالی جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. اور یہ بھی جناب بہت عرصے سے بے روزگار ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان کو بھی جملہ حضرات کو رزق حلال عافیت اور فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، يا الله اپنی فرما برداروں والی زندگی عطا فرما، يا الله ہماری غفلتوں کو دور فرما. يا الله آپ کا کرم اور احسان ہے کہ الله آپ نے تزکیے کے مجلہ اس مرکز اور يا الله تعالی تطہیر کے اس مرکز کے ساتھ يا الله ہمیں نسبت عطا فرمائی اور ہمیں یہاں بھیج دیا. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کو باقی بھی رکھی ہے. اور یا اللہ تعالی، یا اللہ اس مرکز کے کو سبب کے درجے میں فرما کر اے مسبب حقیقی، اے مزکی حقیقی، ہم سب کا تزکیہ فرما، ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک صلحاء کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے شیخ، ہمارے دلوں میں ہمارے شیخ کی محبت عظمت کے ساتھ جمع فرما. یا اللہ ہمارے شیخ کے دلوں میں، ہمارے مشائخ کے دلوں میں ہماری محبت شفقت کے ساتھ جمع فرما دیجئے. یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت عطا فرما، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، گناہوں کی نفرت عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو جذب عطا فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو جذب عطا فرما، ایسا تعلق ایسا ایمان عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ اور ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا. یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مرض کو اہل شفا بنا. یا اللہ صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما. یا اللہ تعالی، یا اللہ تعالی جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو فرما بردار بنا. ہم کو اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما. یا اللہ ہمارے مزاج میں تحمل عطا فرما. یا اللہ ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما. جملہ اخلاق حمیدہ سے ہمارے قلوب کو، ہمارے نفوس کو مزین فرما. یا اللہ تعالی اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ آخرت کا ذوق و شوق عطا فرما. دنیا کی محبت پر کو آخرت، دنیا کی محبت پر آخرت کو غالب فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس خانقاہ کو آباد فرما. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں نادل فرما. یا اللہ حضرت والا دعوت برکاتم پر رحمتیں نادل فرما. آپ کو شفا کلی عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں جو حضرت کا سفر ہے انوارات حرمین سے مالا مال فرما. اور یا اللہ تعالی ہماری جانوں کو ان انوارات سے مستنیر فرما. اور یا اللہ حضرت کی جانوں کے حضرت کی جان کے فیض سے ہماری جانوں کو مستفیض فرما. اور یا اللہ تعالی خوب عافیت و خیریت کے ساتھ سفر ہو، اور یا اللہ دین کا خوب کام بھی ہو. یا اللہ تعالی ہمارے شیخ کی عزت کو بڑھا. یا اللہ ہمارے شیخ کی عزت کو بڑھا. یا اللہ تعالی جملہ عافیت عطا فرما. حضرت کے خاندان، حضرت کی اولاد، حضرت کے جملہ احباب، ہم سب کو، ہمارے خاندان، اولاد، گھر والوں کو عافیت عطا فرما، سارا تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرما. یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی جانی، ایمانی، روحانی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کے تان و تشنی سے بچا. یا اللہ اہل فتنہ، اہل شر کی سازشوں سے تمام مسلمانوں کو، اور یا اللہ اسلامی ممالک کو اور ان کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، مغفرت بے حساب فرما، ہمارے اس بیٹے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، تقوی کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنا. اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم عافنا وعاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصرنا، اللہم انصرنا وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیہ. اللہم انک منہیک مقتدر. اللہم انک منہیک مقتدر. ما تشاء من امر یکون. اسعدنا فی الدارین. اللہم کن لنا ولا تکن علینا. اللہم کن لنا ولا تکن علینا. اللہم کن لنا ولا تکن علینا. وانصرنا علی من بغى علینا. وعیدنا من ہم الدین وقار الرجال وشماتت الاعداء. یا اللہ ہمارے اس ملک کی معیشت، تجارت میں برکت عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.